بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم متعدد أقوال متعدد إرشادات إمام حسين عليه السلام کی والا صفات سے متعلق ہیں. بے شمار واقعات آپ کی زندگی میں ہیں, لیکن ان تمام واقعات کو اگر جمع کیا جائے تو جیسے میں نے کل اشارہ کیا, یہ صرف ذاتی اور رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں تھی, بلکہ نبی کریم کو یہ محبت, یہ الفت امام حسین سے ان کے اس کارنامے کی وجہ سے تھی کہ جو وہ انجام دینے والے تھے, اور جو ان کی دین سے جو وابستگی تھی, حفاظت دین, نگہبانی دین, احیاء دین, جس کے لیے نبی کریم اس قدر آپ سے محبت کیا کرتے تھے کہ کبھی فرمایا ہذا حسین فعرفو, یہ حسین ہے اسے پہچانو. مسلمانوں آپ کی محبت کو فرض قرار دیا گیا, اور آپ سے امت کو قریب کیا. سوال یہ ہے کہ امت کو کیوں قریب کرتے ہیں نبی اپنے خاندان سے؟ نعوذ باللہ, یہ خاندان پروری ہے, یہ خاندان پرستی ہے, یہ نہیں, بلکہ کیونکہ امت کا دین ان سے وابستہ ہے. اس وجہ سے کہ اگر دین اور شریعت تمہیں لینا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے, تو کسی اور دروازے سے نہیں بلکہ یہ حسین باب اللہ ہے, اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے, معرفت پروردگار کے ابواب ہیں, کہ ان کے ذریعے سے دین حاصل کیا جاتا ہے, ان کے ذریعے سے شریعت حاصل کی جاتی ہے. کربلا کی شناخت, کربلا کی پہچان دین کی وجہ سے ہے کہ کربلا میں دین کو زندہ کیا. اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں ہے کہ ہم دین کی تشریح کریں کہ دین اسے کہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے دین کیا ہے, اس کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو کوئی ایک جملہ ایسا ہے کہ جو دین کی تشریح کر سکے؟ بلکہ اس کے لیے کہنا پڑے گا کہ دین مجموعہ ہے عقائد کا, اخلاق کا, مقررات اور قانون کا, احکام کا, ان تمام کے مجموعے کا نام دین ہے. دین ایک پورا ضابطہ حیات ہے کہ اس میں عقائد بھی شامل ہوتے ہیں, دین میں احکام بھی شامل ہیں, دین میں اخلاق اور فضائل انسانی بھی شامل ہیں, ان سب کے مجموعے کا نام دین ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ دین کے لیے کیا, تو کس کے لیے؟ کیونکہ دین کو یہ خاص کے لیے کوئی ماہوی تعریف نہیں ہے, اس کی کوئی ماہیت کی تعریف نہیں ہے, بلکہ اس کی جو تعریف یہی ہے کہ یہ ایک کلیہ ہے, ایک مجموعہ ہے. اسی اسی لیے کہا گیا ادخلوا فی السلم کافتا، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پوری طرح سے، یعنی کوئی ایک چیز کو اپنانے کا نام دین نہیں ہے، اسلام کے کسی ایک قانون کو اپنانے کا نام مسلمان بن جانا نہیں ہے، شریعت کے کسی ایک حکم کو پسند کر لینے کا نام مسلمان ہو جانا نہیں ہے، کہ جو چیزیں اسلام کی ہم کو پسند آتی ہے وہ اسے ہم مان لیں اور جو چیزیں پسند نہیں آتی ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کا انکار کر دیں، جو نظریات ہمیں پسند آتے ہیں اسے قبول کر لیں، جو پسند نہیں آتے ہیں اسے قبول نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ہم دین کو قبول نہیں کیے ہیں، کیونکہ دین کسی ایک واضح ایک جملے کا نام، ایک لفظ کا نام نہیں، اسے ہم مان لیے لہذا دین کو ہم نے مان لیا۔ دین کے مختلف اقسام بیان کیے گئے اور آج بھی ہر نظریے کا نام دین رکھا گیا ہے، تو اس طرح سے آپ ہر چیز کو دین کہیے، دین یہود، دین نصارہ، مختلف ادیان اور مختلف مکاتب فکر کے لیے دین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے درمیان میں مانوی اشتراک نہیں ہے کہ مانوی لوگ قریب ہیں، بلکہ لفظی اشتراک ہے، وہ اسے بھی دین کہا جا رہا ہے، اسے بھی دین کہا جا رہا ہے۔ اگر ان تمام تقسیمات کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو دین کی دو تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے دین الہی، ایک ہے دین بشری۔ دین الہی جس کا مبدا، جس کی بنیاد مکتب آسمانی پہ رکھی گئی ہے، کہ جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کہ جو بناتا انسان نہیں ہے، بلکہ انسان اس پیغام کو قبول کرتا ہے، پیغام کہیں سے آتا ہے تو انسان قبول کرتا ہے، تو اس دین الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدم قانون ہے، وہ قانون بناتا ہے اور قانون بنا کے وہ بھیجتا ہے اور انسان اس قانون کو قبول کرتا ہے، اس پیام کو قبول کرتا ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی تصرف کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی چیز کا وہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز کو کم کر سکتا ہے، اسے ہم کہیں گے دین الہی، کہ جس میں انسانی تصرف جس کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، انسان کے نظریات، انسان کے خیالات، انسان کے افکار اور انسان کی اپنی خواہشات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، یہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کی سرحدوں میں انسانی تخیل داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاک ہے اور کسی کی دسترس سے دور ہے، یہ ایک الہی پیغام ہے۔ تو ہم تمام ادیان کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ یہ دین الہی ہو اور دوسرے دین بشری۔ دین بشری سے واضح بات ہے کہ دین بشری کا واضح، دین بشری کو بنانے والے، دین بشری کو یہ قوانین کو مقرر کرنے والے خود انسان ہوتے ہیں۔ اب انسان جو بھی دین بنائے گا، چاہے وہ مارکسزم ہو، چاہے وہ کوئی بھی قسم کا ازم ہو، کوئی بھی قسم کا جو ہے ایک مکتب خیال ہو، کوئی بھی قسم کا ایک مجموعہ ہو، اس کا آپ دین کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ دین، وہ آئین، وہ قانون، وہ احکام، وہ مقررات جس کے مجموعے کو ہم دین کہہ رہے ہیں، تو یہ دین بشری ہے، دین الہی نہیں ہے۔ تو اب جو دین بشری ہے، اس دین بشر میں سب کچھ بشر کو بنانا پڑتا ہے، انسان کو سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ انسان کی ضرورتوں کو وہ پرکھے، انسان کی مزاج کے حساب سے، انسان کی سہولتوں کے حساب سے وہ قانون وضع کرے، اور جو اس کو پسند آئے وہ اس کو شامل کر لے، جو چیز پسند نہ آئے اسے رد کر دے۔ تو اس طرح سے بشری دین اور بشری دین میں ہونے والی خرابیاں، کوتاہیاں، یہ سب جو ہے ایک علیحدہ بحث ہو جاتی ہیں، لیکن ایک کلی بحث یہ ہے کہ اتنے اقسام میں ہم صرف دو تقسیم کر پائے کہ دین جتنے ادیان ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بشری ادیان ہیں، ایک ہی دین وہ ہے جو دین الہی ہے، اور اسی کو ہم دوسری تقسیم یہ کر سکتے ہیں کہ دین حق اور دین باطل، جو الہی دین ہے اسی کو ہم دین حق کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دین حق کے مقابلے میں جو دین آئے وہ دین باطل دین ہے. باطل دین کی بھی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم باطل دین کہتے ہیں، اور دین حق کی بھی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جس کو ہم دین حق کہتے ہیں. دین حق جو استوار ہے اس کا جو بھیجنے والا ہے، اس دین کا جو بنانے والا ہے جس کو ہم مبدع فاعلی کہتے ہیں، اس کا جو مبدع ہے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، جس نے بنایا ہے، فاعل کون ہے؟ فاعل مبدع فاعلی کون ہے؟ جس نے دین کو بنایا وہ کون ہے؟ جس نے دین کا آغاز کیا، جس کے ہاتھ میں دین بنانے کا اختیار ہے وہ کون ہے؟ تو دین الہی میں، دین حق میں پورا اختیار بنانے والے کے ہاتھ میں اور بنانے والا سوائے پروردگار عالم کے کوئی نہیں ہو سکتا. دین الہی کی خصوصیت یہ ہے، دین الہی کی پہچان یہ ہے، دین حق کی پہچان یہ ہے کہ جس کا بنانے والا صرف اور صرف خالق کائنات ہوتا ہے، وہی خالق فطرت ہے، وہی خالق بشر ہے. اس لیے کہ جس نے بنایا ہے وہی ضرورتوں کو جان سکتا ہے، وہی ضرورتوں کو سمجھ سکتا ہے. جو انسان کی ضرورتوں کو نہ جانے وہ انسان کی ضرورتوں کا راہ حل بھی تلاش نہیں کر سکتا، اور کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، کون سی چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے، اس کا جائزہ بھی وہی لے سکتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے. تو کیونکہ قانون بنانے کا حق اسی کو ہے کہ جس نے خود انسان کو بنایا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے وہی انسان کا قانون بھی بنا سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کو بنائے کوئی اور انسان کا قانون بنائے کوئی اور تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اس کے لیے موٹی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ مائک جہاں سے بن کے آیا ہے، جس کمپنی سے بن کے آیا ہے، وہی اس کا منشور بھی طے کرے اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے، اسے کیسے چلانا چاہیے، اس کا قانون کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے. جن لوگوں نے بنایا ہے، جو سسٹم کو جہاں پر انہوں نے جو ہے مہیل کیا ہے، وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں. اور جس نے اس کو بنایا نہیں ہے وہ اس کا منشور بھی طے نہیں کر سکتا، وہ اس کے طریقہ استعمال بھی نہیں بتا سکتا ہے. کوئی بھی اور صنعت کو لیجئے، کوئی بھی دنیا کا کوئی پروڈکٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی کمپنی کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، تو جو چیز آتی ہے جہاں سے بن کے وہیں سے جو ہے اس کا نامہ بھی آتا ہے، منشور عمل بھی آتا ہے. آپ کیمرا خریدیجئے، آپ کمپیوٹر خریدیجئے، کوئی بھی چیز آپ خریدیں گے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو چلانے کا طریقہ بھی اسی کمپنی کے ذریعے سے آئے گا. تو کیونکہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا چیزوں کو ہم نے رکھا ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ دین الہی کی خصوصیت یہ ہے کہ دین الہی میں انسان کے لیے جو قانون بنانے والا ہے وہ خود خالق کائنات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور دین حق کی دوسری بنیاد جو ہے وہ ہے مبدع سوری، کہ یہ جو پہچان ہے اس کی، یہ جو ہے وہ کون سی شکل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں دین حاصل ہو سکتا ہے، کس طرح کون سے ذرائع ہیں جہاں سے ہمیں دین حاصل ہو سکتا ہے. دین کو حاصل کرنے کے ذرائع کتاب اللہ ہے، کیونکہ دین خدا کو سمجھنے کے لیے خود پروردگار عالم کے کلام سے استفادہ کرنا پڑے گا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، جس نے قانون بنایا وہ کیا کہہ رہا ہے. تو کتاب اللہ ہے، سنت نبی ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو دین جہاں سے لیا جاتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس دین کا ہدف کیا ہے، دین حق کا ہدف کیا ہے، دین حق کا مقصد کیا ہوتا ہے. دین حق کا مقصد سعادت دنیا اور آخرت. صلوات پر محمد والا. دین کیوں بھیجا گیا، یہ آئین یہ قانون انسان کے لیے کیوں بنایا گیا اور اس پر انسان کیوں عمل کرے؟ اس لیے کہ اس قانون میں، اس آئین پر عمل کرنے میں انسان کی نجات وابستہ ہے، سعادت دنیا اور آخرت اس سے وابستہ ہے. یہ دین حق کی بنیادیں ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل و منطق پر پوری اترتی ہیں. اس لیے کہ پہلی چیز جو تھی دین حق کی کہ اس کا بنانے والا خود خالق ہے. انسان کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کی بات کیوں سنیں، کیونکہ انسان کے مزاج میں یہ کہ وہ کسی اور کی بات، اپنے جیسے انسان کی بات یا کسی غیر کی بات وہ کیوں سنیں، اس کے بنائے ہوئے قانون پر وہ کیوں عمل کرے، کیوں کوئی کسی کے زیر مارا ہے، کیوں کسی کے سامنے کوئی سب چکا ہے، کیوں کوئی کسی کی بات مانے. تو معلوم یہ ہوا کہ دین حق کا مقنن قانون خود خالق کائنات ہے کہ جس نے اسے بنایا ہے اسی نے اس کو حکم بھی دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں چاہ سکتا، برا سلوک وہ نہیں کر سکتا جس نے اس کو بنایا ہے، جو اس کی اپنی ملکیت ہے، جو اس کی اپنی مخلوق ہے. اور اس کے لیے جو وہ قانون دے گا وہ قانون بھی اس کے لیے مفید ہوگا. جس پر عمل کرنے سے اسے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہوگی، معاشرے میں انصاف قائم ہوگا. ہدف دین حق کا کیا ہے؟ تو کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت سے کام لیں. تو معاشرے میں عدالت کا نفاذ یہ دین حق کا ہدف ہے، دین حق کا مقصد ہے. اس کے علاوہ دین حق کا نہائی ہدف کیا ہے، آخری ہدف کیا ہے؟ یہ ایک درمیانی ہدف ہے. اس سے بڑا ہدف یہ ہے کہ کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف بھیجا. کس لیے بھیجا؟ تاکہ تم ظلمتوں سے نکل کر، تاکہ تم لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاؤ. تو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنا یہ دین حق کا مقصد ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر انہیں روشن کرنا، انسانی وجود کو منور کرنا، معاشرے انسانی کو منور کرنا، نور بخشنا، نورانی کرنا، کہ پھر وہ نور حق کا مشاہدہ کرے کہ اللہ نور السماوات والارض. تو یہ مرحلے تک پہنچانے کے لیے کہ انسانی وجود کو نورانی بخشنے کے لیے کہ نورانی پیدر رہنے، اس لیے انسانوں کے لیے دین آیا. دین کس لیے آیا؟ انسانوں کو تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے نہیں آیا، دست تشکیل میں تانڈا رہنا گھومنے کے لیے نہیں آیا. دین اس لیے نہیں آیا کہ لوگ شرک اور کفر کے خاردار راہوں پہ چلیں، بلکہ دین اس لیے آیا تاکہ انسان کو اطمینان حاصل ہو سکے، تاکہ انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو سکے، تاکہ لوگ اور انسانی معاشرہ نورانی ہو سکے. اس لیے دین آیا. یہ دین کا ہدف نہائی ہے، غایت نہائی ہے. اب اگر دین حق کی بنیادیں ہیں تو پھر دین باطل کی بھی کچھ بنیادیں ہونی چاہیے. تو دین باطل کی بنیاد کیا ہے کہ جس کے اوپر باطل کا دین ٹکا ہوا ہے. تو باطل کا دین بناتا کون ہے؟ تو کہ دوسری تقسیم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ادیان عالم کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک دین الہی ہوا, دوسرے دین انسانی ہے اور دین بشری ہے. یہ جو دین بشری ہے اسی کو ہم دین باطل کہیں گے, اس لیے کہ یہ دین الہی کے مقابلے میں ہے, دین حق کے مقابلے میں ہے. جو دین الہی ہے وہ دین حق ہے, اور دین حق کے مقابلے میں جو آئے گا وہ دین باطل ہے. اور باطل کا جو دین ہوتا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ بشری دین کون بناتا ہے؟ بشر بناتا ہے. تو اس کا مبدا کون ہے؟ مبدا فائلی کون ہے؟ جس نے بنایا اس دین کو وہ کون ہے؟ دین باطل کو بناتا کون ہے؟ تو افمن اتخذ الہہ ہوا, کہ تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو گویا ہوائے نفس دین باطل کا خدا ہے. اور اس کا منشور کیا ہے؟ مبدا سوری کیا ہے؟ وہ شکل کیا ہے؟ وہ شکل ہے تخیلات, جس سے یہ دین پہچانا جاتا ہے. توہمات, رسومات, عادات, اپنے ذاتی اطوار, اپنے تخیلات, اپنے احساسات, اپنے جذبات. یہ احساسات, جذبات, تخیلات, تفکرات انسانی, اس کے مجموعے کا نام ہے دین باطل. یہ اور اس کا ہدف کیا ہے؟ یہ لے جاتا کہاں ہے یہ دین؟ یہ دین لے جاتا ہے جہنم کی طرف. لقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس, ہم نے جہنم کو پر کر دیا ہے جن اور انسانوں سے. تو یہ جن اور انسان جہنم تک کیسے آئے؟ یہ اپنے تفکرات کے ذریعے سے آئے, اپنے فہم کے حساب سے آئے, اپنے تخیلات کے اعتبار سے آئے, اپنے احساسات کے راستے کو طے کیا, خود سے راستہ طے کرنے کی کوشش کی, خود سے چلنے کی کوشش کی, خود سے راستہ طے کرنے کی کوشش کی. جو انہیں پسند آ رہا تھا وہ کرتے جا رہے تھے, جو ان کی تمنا تھی, جو ان کی آرزو تھی, جو انہیں اچھا لگ رہا تھا اس کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے. تو گویا اس کا جو حکم جو دیتا تھا اس دین پر, اس آئین پر کا جو حاکم تھا, جس نے اس دین کو بنایا, دین باطل کو جس نے بنایا, وہ کون ہے جس نے بنایا؟ تو وہ ہے ہوائے نفس, جس کو اس نے خدا بنا لیا. افمن اتخذ الہہ ہوا, کہ ان کا خدا کون ہے؟ خدا ہی بنائے گا نا قانون, مگر خدا کون ہے؟ تو کہا کہ ان کا ہوائے نفس ان کا خدا بنا ہوا ہے. کہ ہر چیز میں ان کا جواب یہی ہوتا ہے, آپ یہاں کیوں آئے؟ دل نے کہا. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دل چاہ رہا ہے. آپ یہاں سے کب جائیں گے؟ جب دل چاہے گا. آپ سوتے کر رہے ہیں جب دل چاہتا ہے, آپ اٹھتے کر رہے ہیں جب دل چاہتا ہے, آپ ہنستے کر رہے ہیں جب دل چاہتا ہے, آپ روتے کر رہے ہیں جب دل چاہتا ہے, آپ کو غصہ کرواتا ہے جب دل چاہتا ہے, آپ مہربانی کب کرتے ہیں؟ جب دل چاہتا ہے. یعنی جو ہے اب آپ کا پورا دین جو ہے وہ آپ کے ہوائے نفس کے اوپر ٹکا ہوا ہے, کہ آپ جس کے اوپر چلتے ہیں وہ کون حکم دیتا ہے, کہ جس کے حکم کے تحت آپ کام انجام دیتے ہیں. وہ ہے اس افمن اتخذ الہہ ہوا, کہ ان کا جو خدا ہے اس خدا کی بات سنتے ہیں. اور ان کا خدا کون ہے؟ وہ ہوائے نفس, خواہشات نفس ہے, جو ان کے راستہ تعین کرتا ہے, راستوں کا تعین وہ کرتا ہے, ہدف کو مشخص وہ کرتا ہے, منزل وہ بتاتا ہے, راستہ وہ بتاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کہ جس نے قانون کو بنایا ہے. تو باطل دین کا خدا اور باطل دین کا فائل بنانے والا, موجد ایجاد کرنے والا, اس کا خود نفس ہے. اور اس وہ قانون کو لیتا کہاں سے ہے؟ جس طرح سے سے دین حق کے لیے کتاب اللہ ہے، سنت نبی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو کہا اس کے لیے احساسات ہیں، اس کے لیے جذبات ہیں، اس کے لیے تخیلات ہیں، اس کے لیے تفکرات ہیں، یہ سارے انسانی تخیلات سے وہ اس دین کو کے راستوں کو طے کرتا ہے، یہاں سے وہ دین لیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ لے جاتا کہاں ہے، تو جہنم کی طرف لے جاتا۔ تو آپ عزیز علیہ گرامی، یہ جو تمام ادیان ہیں، اس ادیان کو اگر ہم ایک جا جمع کریں تو معلوم ہوگا کہ دین حق جو ہے وہ دین واحد ہے، دین حق بس ایک ہوتا ہے، دین حق کئی نہیں ہوتے، اللہ کے راستے کئی نہیں ہوتے۔ اس لیے جب بھی اللہ کے راستے کا ذکر کیا، جو سیدھے اللہ کے طرف جانے والا ہے وہ ہے صراط مستقیم، اور صراط کی جمع قرآن مجید میں نہیں آئی ہے، پورے قرآن میں صراط راستے کو کہتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، لیکن سبیل کی جمع سبل آیا ہے قرآن میں، سبل آیا ہے قرآن میں۔ سبیل عربی میں کیا ہے؟ راستے کو کہتے ہیں۔ صراط کا ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ راستہ۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، سبیل یعنی راستہ، لیکن سبیل کی جمع قرآن نے جمع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیلیں کئی ہو سکتی ہیں، صراط ایک ہوگی، اور اللہ کو جانے والا وہ راستہ ہے۔ یعنی الہی دین جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا، چاہے وہ آدم لے کر آئے تو وہی دین واحد ہوگا، نوح لے کر آئے تو وہی دین واحد ہوگا، ابراہیم خلیل لے کر آئے تو وہی دین واحد ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تو بھی دین واحد ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو دین واحد ہوگا۔ اس لیے کہ انہوں نے جہاں سے دین لیا ہے وہ ایک ہی ہے، قانون بنانے والا ایک ہے، اور جس کے لیے قانون بنایا ہے وہ بھی ایک ہے، تو انسان ہے، فطرت انسانی ہے، فطرتیں بدلتی نہیں ہے، فطرت چاہے مشرق میں پیدا ہونے والا ہو کہ مغرب میں پیدا ہونے والا ہو، فطرت سب کی ایک ہوگی، انسان ایک ہے۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ جس کے لیے قانون بنتا، یہ چار باتیں ہو گئی، یعنی چار ارکان ہو گئے دین کے، وہ دین حق کے بھی چار ارکان ہوئے، دین باطل کے بھی چار ارکان ہوئے۔ دین حق کے لیے بنانے والا کون تھا؟ خدا تھا، اور جو چیزیں جس کی بنیاد جہاں سے دین ہم لیتے ہیں وہ ہے خود اللہ کا پیغام، اللہ کا قانون، اور ہدف اور مقصد جنت ہے، نورانی ہونا ہے، اور سعادت دنیا ہو، اور جس کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے وہ انسان ہے۔ اب باطل جو دین ہے وہ بھی بنانے انسان ہی کے لیے بنایا گیا ہے، یہ بھی انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دین الہی ایک ہوتا ہے، ادیان باطل جو ہے وہ کئی ہوتے ہیں، اس لیے کہ فطرت ایک ہوتی ہے، اس فطرت کے لیے قانون بھی ایک ہونا چاہیے۔ لیکن جب انسان بشر جب بنائے گا، ہوائے نفس کے ذریعے سے جو قانون بنے گا، کیونکہ ہوائے نفس کو قرار نہیں ہوتا، ہوائے نفس کو قرار نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے، ہوائے نفس کو متحد نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اس میں وحدت نہیں پائی جاتی ہے، جذبات اور احساسات میں وحدت نہیں پائی جاتی ہے، احساسات میں وحدت نہیں پائی جاتی ہے، ہوائے نفس میں اتحاد نہیں پایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا جو قانون ہوائے نفس بنائے گا وہ ایک نہیں ہوں گے، متعدد ہوں گے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ دین الہی جو ہے وہ واحد ہے دنیا میں، اور ادیان باطل جو ہے وہ متفرق ہے، مختلف قوانین ہیں جو بشر نے بنائے ہیں، اس کے مختلف مکاتب ہیں، مختلف نام ہیں ان ادیانوں کے، لیکن کوئی دین کسی دین سے ملتا نہیں ہے، ہر دین ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اس لیے کہ آپ کی خواہش الگ ہے، میری خواہش الگ ہے، آپ کا نظریہ الگ ہے، میرا نظریہ الگ ہے، ہوائے نفس میری کچھ کہتی ہے، آپ کے میرے جذبات کچھ کہتے ہیں آپ کے، اگر ہم جذبات کے ذریعے سے اگر راستہ طے کریں گے تو وہ ایک راستہ نہیں ملے گا، ہزار راستوں میں انسان بھٹکنے لگے گا۔ اس لیے کہ ہر انسان کے جذبات الگ ہوتے ہیں، ہر انسان کی تمنائیں الگ ہوتی ہیں، ان کی ہوائے نفس الگ ہوتے ہیں، ان کی خواہشات الگ الگ ہوتی ہیں، خواہشات کے قرار نہیں ہے، خواہشات کو کوئی بندوبار نہیں ہے۔ لہذا باطل ادیان متعدد ہیں، واحد نہیں ہے، دین حق واحد ہے، دین الہی واحد ہے، آسمانی ادیان ادیان نہیں ہے، ایک دین ہے۔ دین الہی ایک دین. لہذا آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا. آدم علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہی لا الہ الا اللہ, نوح کا بھی وہی پیغام تھا لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل کا وہی پیغام تھا لا الہ الا اللہ. یعنی کسی نے بھی کسی کے مکتب میں وہ فرق نہیں پایا جاتا, ایک دین ہے, دین واحد ہے. اس دین جو دین الہی ہے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے اپنے سپرد لی ہے تاکہ دین کو محفوظ رکھا جائے دست بشری سے, تخیلات بشری سے, افکار بشری سے. جیسا کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جو نبی نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ کامل ترین دین دیا ہے. کامل دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی عیب اور نقص نہ ہو, کہ جو اپنی خواہشات کا اس کے اندر کوئی دخل نہ ہو. کوئی بھی چیز کو آپ دین میں, آپ پینٹ پہن سکتے ہیں, آپ بشٹ پہن سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ موٹی پہن سکتے ہیں, آپ کرتا پہن سکتے ہیں, آپ پائجامہ پہن سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو دین میں داخل کریں گے, اس لباس کو دین میں داخل کریں گے, تو پھر آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا کہ یہ دین کا لباس کیا, اس کو جو ہے اگر آپ دین میں داخل کریں گے, یہ آپ کے آداب ہیں, اس کو آپ الگ رکھیے, یہ آپ کے قبول کی لباس ہے. لیکن اگر آپ اس کو دین کے اندر اگر آپ داخل کر دیں گے تو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے رسومات, آپ کے عادات, آپ کے طریقے جس میں دین بنائے جائیں اس کو دین سے الگ رکھا جا سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ دین سے ٹکرا نہ جائے اور دین میں اس کی حرمت نہ پیدا ہو جائے. آپ مہندی لگائیے, چسکا لگائیے, آپ جو ہے ہلدی مل لیجیے اپنے جسم پر, تو ہلدی آپ مل سکتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ تو حرمت نہیں ہے. جب حرمت نہیں ہے تو آپ ہلدی لگا سکتے ہیں. ہلدی لگانا جسم میں کوئی حرام ہے اسلام میں؟ نہیں ہے, آپ لگا سکتے ہیں. پاؤڈر لگانا اسلام میں جائز ہے؟ ہاں جائز ہے, لگا سکتے ہیں. اب کوئی ایک ایسی چیز کے جو اسلام نے حرام قرار دی ہے وہ چیز اگر آپ اپنی عادت بنا لیں گے کہ روز شراب جو ہے اپنے جسم میں شراب کے چھینٹے اپنے کپڑے پہ ڈال کے نکلیں گے, وہ حرام ہو جائے گا. جو چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ چیز آپ نہیں کر سکتے. جو چیز, جو وہ رسم جو اسلام سے ٹکرائے نہ, حرمت اسراف جس کے اندر نہ آ جائے, حرمت جس کے اوپر نہ کسی بھی شکل میں اگر اسراف کے دائرے میں حرمت آ جائے یا کوئی بھی چیز جو حرمت کے دائرے میں آ جائے وہ اس کو عادت نہیں بنایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. ورنہ جو حلال کا دائرہ ہے اس کے اندر جو ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, حلال دائرے کے اندر کچھ جگہ پر آپ سلوات پڑھنا. یہ ایک ایسا منشور ہے, یہ ایک اس طرح کا ایک کلیہ ہے جس کے بارے میں پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ اسلام کا یہ چار چوب سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ کام کریں کیا یا نہ کریں, اس کام کے قوانین کیا ہیں, اس کام کے طریقے کیا ہیں. اگر یہ آپ نے بنائے ہیں تو طریقے بھی آپ ہی کو بنانا پڑیں گے, اس کے دستورات بھی آپ ہی کو بنانا پڑے گا, اس کا قانون بھی. اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہے, آپ کی صنعت ہے, تو آپ کی صنعت کو کیسے استعمال کرنا چاہیں گے یہ آپ بتائیں گے. لیکن اگر اللہ نے قانون بھیجا ہے تو پھر اللہ بتائے گا کہ اس قانون پر عمل کیسے کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ میری عبادت ایسی کرنا چاہیے, روزے کی شکل میں کرنا, تو پھر روزہ کہاں سے شروع ہو, روزہ کہاں پر ختم ہو, روزے میں کیا پابندیاں ہیں, روزے کے کیا شرائط ہیں, یہ بھی اللہ ہی بتائے گا کیونکہ روزے کو اللہ نے بھیجا ہے. تو لہذا اس نے حکم دیا ہے تو شرائط بھی وہی بیان کرے گا. اب اس نے حج کرنے کا حکم دیا تو حج کا طریقہ بھی مناسک حج کو بیان کر, آپ خود سے تعین کر لیں گے کہ حج کیسے کرنا چاہیے, آپ خود اپنے خیالات کے حساب سے حج کر لیں گے تو کیا وہ عبادت ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ نے کہا حج کرو, میں اپنے طریقے سے حج کر رہا ہوں, تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہے، کیونکہ جس نے وہ حکم دیا ہے اس نے مناسب بھی وہی بیان کر رہا ہے، طریقہ بھی وہی بیان. آپ نے کوئی چیز ایجاد کی ہے تو پھر اس کا طریقہ آپ بیان کیجیے، اس کو کیسا کیا جائے، اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے، اس کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے. شادی بیاہ میں آپ نے کوئی رسم ایجاد کی، اب یہ جو رسم ایجاد کی کہ اب یہ اس رسم کو کیسے بجا لانا ہے آپ بتائیں گے. آپ نے کشتیاں جمع دی، اب یہ کشتیاں سر پہ اٹھائی جائیں گی کہ ہاتھوں پہ اٹھائی جائیں گی، یہ سب چیزیں بلی میں رکھ کے لے جائی جائیں گی یا جو ہے موٹر میں رکھ، یہ آپ طے کریں گے. ایسا لانا چاہیے تھا سر پہ رکھ کے، آپ ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں، آپ بندی میں رکھ کے لائے ہیں، ہم نہیں قبول کریں گے. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پامپوش نہیں اڑایا ہے، آپ نے جو ہے وہ کپڑا اڑا دیا ہے، اس کے اوپر اخبار اڑا دیا ہے. تو یہ سب آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ کشتی کیسے اٹھائی جائے، اس کشتی کے اندر کیا کیا رکھنا چاہیے، کتنی میوے رکھنا چاہیے اور کس قسم کی جو ہے رنگ والے میوے ہونا چاہیے، یہ آپ طے کریں گے. اس لیے کہ یہ رسم آپ نے بنائی ہے تو آپ طے کریں گے نا. لیکن اگر آپ طے کریں گے اور اللہ سے پوچھیں گے اور اللہ سے منسوخ کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جو ہے یہ جو ہے دین کے اندر یہ سب چیزیں داخل کر دیں گے، جس کا مہندی دین کے اندر اگر آپ داخل کر دیں گے اور کربلا کے اندر آپ مہندی لے کے آ جائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دین کے اندر اور جو ہے اس میں آپ جو ہے شامل نہیں کر سکتے، اس کے اندر نہیں لے کے آ سکتے. آپ باہر رکھ سکتے ہیں لیکن اندر نہیں لا سکتے. کوئی بھی چیز آپ کی اپنی بنائی ہوئی اندر لا کے آپ نہیں رکھ سکتے. یہی ہے کہ مسجد بنائی ہے، مسجد میں کیا ہونا چاہیے، کیسی مسجد بننا چاہیے، یہ اللہ بیان کرے گا. آپ اپنے حساب سے جو ہے مسجد نہیں بنا سکتے کہ مسجد میں لا کر آپ اپنی سنتیں رکھنا شروع کر دیں. تو یہ جو ہے یہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کچھ بھی کریں گے تو وہ دین کے باہر رکھنا پڑے گا، دین کے اندر نہیں لا سکتے. آپ باہر رکھیں گے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اب باہر رکھی جانے والی چیز شریعت سے ٹکرانے والی نہ ہو، وہ حرام چیز نہ ہو جو دین کے باہر آپ کر رہے ہیں. کیونکہ دین انسان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سب کچھ دین بتا رہا ہے. اتنی چیزیں دین نے بتا دی ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، چاہے کہ آپ باہر سے اور چیزیں لے کے آئیں، اندر کی طرف عمل کرنا مشکل ہے کہ باہر سے اور اضافہ کرنا جو ہے وہ کہاں تک. سلوات پڑھے محمد، کبھی فرصت ہے آپ کو اور کوئی کام کرنے کی؟ جتنی مقررات جتنا وقت آپ کا دین نے لے لیا ہے، ابھی اور کچھ ٹائم آپ کے پاس باقی ہے دین کو اور ایکسٹرا کوئی ٹائم دینے کے لیے؟ پورا تو ٹائم آپ کا اسلام نے لے لیا ہے، صبح سے شام تک کا پورا قانون آپ کا جو ہے، آپ کا پورا جو ہے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سب کا جو ہے منشور دین نے بیان کر دیا ہے. اب گنجائش کیا ہے آپ کے پاس؟ اب اسی پر آپ عمل کر لیجئے، یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن انسان کا مزاج ہر ہوائے نفس کے کہتی ہے کہ خود سے جب تک کہ ہم کچھ کریں گے نہیں مانیں گے نہیں، اسی لیے خدا بھی بناتے ہیں تو خود ہم بنائیں گے تو اس کی پوجا کریں گے، اپنی بنائے ہوئی چیز کی پوجا کریں گے. انسانی مزاج ہے، اسی لیے کسی نے حلوے کا حلوے کے بت بنا لیے کسی نے، کیونکہ جو ہماری بنائی ہوئی ہے اس کے لیے ہم کچھ کوشش کریں گے، مگر اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر ہم کیوں کرنے لگے؟ تو یہ ہے انسانی مزاج. یہ جو ہے تفصیلی بحث ہو جاتی ہے، اور جو ہے کہ انسانی مزاج الہی قانون کے مقابلے میں جب آ جاتا ہے تو پھر وہی ہو جاتا ہے کہ دین حق جو ہے مخلوط ہو جاتا ہے دین باطل سے. کیونکہ اب دین پاکیزہ ہے، دین خالص ہے اس دین میں، اس لیے استعمال کرتے ہیں شعرا ایک لفظ کو، اور ادب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ناب، یعنی خالص. اسلام ناب پہ امام خمینی زیادہ تر یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اسلام ناب محمدی، یعنی اسلام خالص جس میں شرک و کفر کا شائبہ تک نہ آئے. کیونکہ قرآن کی متعدد آیتیں ہیں جو اس کو روک رہی ہیں، کیونکہ قرآن جان رہا ہے اس سے پہلے والی قومیں اسلام یعنی بانی اسلام سے پہلے جو اسلام جن کے ذریعے سے بھیجا گیا ان کے ماننے والوں میں کس قدر دین کو مشکوک کر دیا تھا، اس کے لیے آخری نبی کا جو دین بھیجا گیا وہاں اتنی پابندیاں لگائی گئیں کہ وہ چیزیں جو گزشتہ امتیں جس کی وجہ سے بھٹکی تھی وہ نہ بھٹکنے پائے. اسی لیے نماز 5 مرتبہ، اس نماز میں عبدہو و رسولہو کا لفظ بار بار، کہ جہاں سے یہ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں وہیں پر سدباب کر دیا جائے، کہ ہمیشہ عبدہو عبدہو کا لفظ دہرایا جائے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جس طرح سے پہلے والی قوموں نے اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو بلکہ خدائی کا ٹائٹل لگا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی محمد کو خدا ماننے لگے. تو رہا عبدہو عبدہو کا لفظ بار بار دہرایا گیا. جو آفتیں پہلی ہوں جن باتوں کا اہتمام تھا ان باتوں کو روکا گیا کہ خالص دین رہا جائے. خالص دین خالص، اس دین خالص کے اندر اب جو جذبہ پیدا ہوگا وہ عشق و محبت الہی کے ذریعے سے جذبہ پیدا ہوگا. اس دین خالص کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی گئی. اس دین خالص سے محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس دین کو خالص رکھنے کی کوشش کی. غدیر اسی کا ایک کارنامہ ہے تاکہ دین ذمہ دار ہاتھوں میں جائے. دین جس نے بھیجا ہے وہی حفاظت بھی کرنے والا ہے. تو نا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. وہ ان لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو دین کو غیر ذمہ دار ہاتھوں میں دینے کے بجائے اسی تحفظ دین کے لیے غدیر رکھی گئی تاکہ دین کو غدیر کے حوالے کیا جائے، دین کو ایک ذمہ دار ہاتھوں کے حوالے کیا جائے تاکہ دین کے اوپر آنس نہ آئے. اصل تحفظ دین کے لیے یہ مسئلے ہو رہے تھے. غدیر تحفظ دین کے لیے ہے، دین مٹانے کے لیے غدیر نہیں، دین بچانے کے لیے غدیر ہے. صلوات پڑھے محمد اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غدیر سارے انبیاء کی تمناؤں کا نام ہے کہ یہ دین جو آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے اس میں تحفظ چاہتے تھے. آدم نو علیہ السلام نے جو شریعت بتا کے گئے اس کے لیے وہ تحفظ چاہتے تھے. اس تحفظ کا نام غدیر ہے کہ پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر. جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر، کہ ابتدا ذوالعشیرہ ہے انتہا ہے غدیر. غدیر منزل انعام جاویدانی ہے، غدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے، غدیر نام ہے اللہ کی عبادت کا، غدیر نام ہے انسان کی شرافت کا، غدیر نام ہے نوع بشر کی عظمت کا، غدیر نام ہے رب کتاب و عترت کا. جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا صدقہ ہے، ہر ایک صبح اسی دو پہر کا صدقہ کہ کہیں سکون کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر، کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر، کبھی صدا سرے دار بن گئی ہے غدیر، کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر. کہ یہ سب اساس ہے علم و یقین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا. کہ اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کے تحفظ کے لیے غدیر، اس دین کے تحفظ کے لیے امیر المومنین کی جد و جہد، اس دین کے تحفظ کے لیے امیر المومنین نے اپنے حق سے دست برداری اختیار کرتے ہیں اسی دین کے تحفظ کے لیے. حکومت چاہیے بھی تو دین کے لیے, اور حکومت سے دست برداری بھی اختیار کرتے ہیں تو دین کے لیے, کیونکہ اصل مقصد دین کا تحفظ ہے. حکومت حصول حصول اور تمنائے علی نہیں ہے, بلکہ علی کی تمنا احقاق دین ہے. علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کئی مقامات پر امیر المومنین نے کہا کہ اگر میں نے حکومت کو قبول کیا ہے تو احقاق دین کے لیے نظام الہی کو نافذ کرنے کے لیے, سنت نبی کو زندہ کرنے کے لیے, سیرت نبی پر امت کو چلانے کے لیے مجھے حکومت چاہیے, کیونکہ حکومت ہی کے ذریعے سے قصاص لیا جا سکتا ہے, حکومت ہی کے ذریعے سے جرمانے عائد کیے جا, تو حکومت ہی کے ذریعے سے الہی قانون کو نافذ کیا جا سکتا ہے, حکومت ہی کے ذریعے سے بیت المال کی تقسیم عمل میں آ سکتی ہے. اگر حکومت کا حضور ضروری نہ ہوتا دین حق کو چلانے کے لیے تو علی کبھی بھی اقتدار کو حاصل ہی نہ کرتے اور کبھی خلیفہ وقت بنتے ہی نہیں. خلیفہ بنے علی دور چہارم میں بھی, تو یہی حقیقت کو بتانے کے لیے کہ ہم دین کو زندگی بچنے کے لیے یہ زلیل ترین حکومت کو قبول کر رہے ہیں. ورنہ علی نے کہا کہ تمہاری حکومت تمہارا تخت و تاج علی کی نگاہوں میں ایک تیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ حقیر ہے. یہ جو دنیا بہت حقیر ہے, یہ اقتدار بہت حقیر ہے, یہ حکومت بہت حقیر ہے, لیکن اس حقیر حکومت کو علی کیوں اپنا رہا ہے؟ تو کہا انحقاق حق کے لیے اپنا رہا ہے. اگر انحقاق حق نہ ہوتا تو علی کبھی حکومت کو اپناتے نہیں. اگر دین حق اور سیرت نبی کے لیے اگر حکومت کی ضرورت نہ ہوتی, انصاف قائم کرنے کے لیے, عدالت قائم کرنے کے لیے, مساوات قائم کرنے کے لیے, انصاف قائم کرنے کے لیے اگر حکومت ضروری نہ ہوتی تو ہم حکومت کو کبھی بھی لوگ نہ لگاتے. ابن عباس کو بارہا یہ کہا ہے کہ ابن عباس تم نہ سمجھنا کہ علی راضی ہے حکومت سے, حکومت اور تخت و تاج اور بیت المال علی کو متاثر نہیں کر سکتا. امیر المومنین نے کہا علی حکومت سے متاثر, علی کو حکومت چاہیے تو دین حق کے نفاذ, اگر دین حق کا نفاذ ممکن نہیں ہے تو پھر تمہاری حکومت کی علی کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ منبر, یہ بلندیاں, یہ تخت و تاج, یہ جاہ و حشم دین حق کو پہنچانے کے لیے. اگر دین حق کو نہ پہنچایا جا سکے تو پھر وہ منبر نہیں ہے, لکڑی کا تختہ ہے, وہ تخت و تاج نہیں ہے بلکہ ایک زلیل ترین مقام ہے. اگر وہاں سے حق کا نفاذ نہ ہو سکے, جہاں حق کا نفاذ ہو سکے اسی کی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے, دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. دین عین سیاست ہے اور سیاست عین دین ہے. اس لیے کہ سیاست اگر اپنے ہوا و نفس کے ذریعے سے ہو تو یہ سیاست باطل ہے, دین باطل ہے. لیکن اگر سیاست الہی قانون کے منشور کے دائرے میں ہو اور الہی قانون کے تحت ہو, حکومت اگر اللہ کے قانون کے مطابق چلائی جائے تو اسی کو سیاست الہیہ کہا جاتا ہے, اسی کو سیاست علویہ کہا جاتا ہے, اسی کو سیاست محمدیہ کہا جاتا ہے. تو ایک ہے سیاست علوی, ایک ہے سیاست باطل, ایک ہے سیاست موسوی, ایک ہے سیاست فرعونی, ایک ہے سیاست ابراہیمی, ایک ہے سیاست نمرودی, ایک ہے سیاست محمدی, ایک ہے سیاست بودہوی, ایک ہے سیاست حسینی, ایک ہے سیاست یزیدی. امام حسین علیہ السلام بھی دین حق کا نفاذ چاہتے تھے, اقتدار نہیں چاہتے تھے حسین. یہی وجہ ہے کہ امام حسین حکمراں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں اٹھے, بلکہ حسین در حقیقت امت کی تحفظ. کہیں پر بھی امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حاکم کو بدلنے کے لیے, اس لیے کہ حاکم کو بدلنا مسئلے کا حل نہیں تھا. میں نے کل اشارہ کیا آپ کے سامنے کہ صدام کو ہٹا دیا, مسئلہ حل ہوا نہیں, ہو سکا, پورے نظام کو بدلنا ہوگا. اگر وہی نظام رکھتے ہوئے اگر حکومت چلائی جائے تو ایک صدام ہٹے گا, دوسرا صدام آئے گا. الحمدللہ کہ اس وقت عراق کی حکومت صدام کے دور کی طرح نہیں ہے, لیکن امریکی کا سایہ جب تک تھا نو سال تک وہی ختم لائق گری چلتی رہی. تو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب امت مر جاتی ہے تو پھر فاسق و فاجر و حکمراں بن جاتے ہیں. یہ ہے امت کے مر جانے کی نشانی. تو دور امام حسین وہ امت کس قدر مر چکی تھی کہ یزید کو اپنا حکمراں ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی, اور دین کو صرف مسجد و محراب کے اندر محدود کر رکھا تھا. صرف نمازیں ہو رہی تھی, روزہ رکھا جا رہا تھا, حج کیا گیا, لیکن امت امر بالمعروف نہیں کر رہی تھی, نیکی کی ہدایت نہیں کی جا رہی تھی. نیکی کی ہدایت اور حق بولنے کی جرأت اور جہاد یہ ہے کہ سلطان جائر کے مقابلے میں بھی حق بولا جائے, لیکن حق بولنا اتنا آسان نہیں ہے, امر بالمعروف اتنا آسان کام نہیں ہے. جس کے لیے شہادتوں کا کاروان تیار کرنا پڑتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے دین کے تحفظ کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی, اور یہ بتا دیا تھا کہ جو لوگ دین کے تحفظ کی ذمہ داری نہیں لیتے وہ بے ذمہ دار لوگ ہیں, اور وہ لوگ دین کو مردہ شکل میں دیکھنے کے لیے راضی ہیں. جو لوگ دین کے تحفظ کو کے لیے اٹھتے نہیں ہیں وہ لوگ دین کو مردہ شکل میں دیکھنے کے لیے راضی ہیں, لیکن جو لوگ دین کے تحفظ کے لیے اٹھتے ہیں وہ دین کو مردہ حالت میں برداشت نہیں کر سکتے, وہ دین کے احیاء کی فکر کرتے ہیں. تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کربلا یزید کی بنائی ہوئی نہیں, کربلا حسین کی بنائی ہوئی ہے, کیونکہ یہ کربلا کا نقشہ امام حسین علیہ السلام نے طرح کیا تھا. یعنی امام حسین علیہ السلام کربلا جانا چاہتے تھے تحفظ دین کے لیے, یعنی دین کا احیاء یہ امام حسین کا مقصد تھا. چاہے اس کے لیے قربانیاں دینی پڑی, چاہے اس کے لیے جوانوں کی قربانی دینی پڑے, چاہے اس کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑے, چاہے اس کے لیے بوڑھوں کی قربانی دینی پڑے, چاہے اس کے لیے ماں بہنوں کی وداعت کی قربانی دینی پڑے, اتنی حد تک امام حسین علیہ السلام کا دین کے تحفظ کے یہ بتا رہا ہے کہ حسین کے نزدیک دین کتنا عظیم ہے کہ اس کو بچانے کے لیے حسین کوئی امانت کسی کی گودی میں چھپانا بھی نہیں چاہتے. تحفظ دین امام حسین کے نزدیک اس قدر اہم مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے دین کو برباد ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں, جو علی اصغر کی قربانی اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہے وہ دین کو بچانے کے لیے آگے نہیں آئے گا. اس کے باوجود بھی اگر دین کو پامال ہوتے ہوئے ہم دیکھیں قربانیاں ہمارے سامنے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کربلا سے سیکھا نہیں ہے. کربلا یہ درس دے رہی ہے کہ اگر دین پہ آفت آ جائے تو اپنے نونہالوں کو بھی ماؤں کی گودیوں میں چھپانا نہیں بلکہ تحفظ دین کے لیے آگے لے آنا. علی اصغر قربان ہو رہے ہیں دین کے لیے اور آپ کو دین کی کوئی فکر نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کربلا سے وابستہ نہیں, کربلا کو سمجھنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ آخر یہ کربلا ہوئی کیوں. یہ نہیں ہے کہ جنگل میں گھیر کے یزید نے ایک نادان قافلے کو قتل کر دیا ہو, اتنی سادہ نہیں ہے کہ حسین کو گھیر سکے یزید میں اتنی جرأت نہیں ہے, یزید میں اتنی فراست نہیں ہے, یزید میں اتنی دانش مندی نہیں تھی کہ حسین کے قافلے کو گھیر کے کربلا میں شہید کر دے, بلکہ یہ حسین تھے کہ جس نے پوری یزیدیت کو گھیر کے فرات کے کنارے لا دیا اور بتا دیا کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے, حیوانیت کس چیز کا نام ہے. کربلا کربلا حق و باطل کے لیے برہان بن گیا کہ پہچاننے والوں کے لیے یہ حق ہے اور یہ باطل, یہ حق ہے اور یہ باطل. کربلا کربلا رشد اور غی کے درمیان میں حد فاصل کا نام ہے کہ ظلمتوں اور نور کے درمیان میں کربلا حد فاصل ہے. جن کو نور کی تلاش ہے وہ کربلا کی طرف آئے. چنانچہ کربلا ہدایت کا سامان فراہم کر رہا تھا, دین کو زندگی بخش رہا تھا, جن لوگوں کو دین سمجھ میں آ رہا تھا اور حقیقت دین سمجھ میں. امام حسین علیہ السلام کی اس جد و جہد کو جب ہم نے دیکھا تو وہ ٹھہر نہ سکا لشکر باطل میں.
دین کے تحفظ کے لیے علی اصغر آ جائیں، بچے کیسے رہ جائیں اور میں سیراب ہوتا رہو، اور دین کو سیراب کرنے کے لیے علی اصغر تشنہ نبی کو عبور کر لے، علی اکبر اپنی جوانی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور میں اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں؟ پھر نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، دین پر آفت آ جائے، فرزند کے رسول قربانیاں لے کر آ گیا، اپنی جان کی اپنی اولاد کی قربانیاں لے کر آ جائے اور ہم دیکھتے رہیں۔ یہ کہہ کے وہ نے بڑی تیزی کے ساتھ اتنا طویل راستہ چند لمحوں میں طے کر دیا، وہ راستہ جو صدیوں میں طے نہیں ہو سکتا تھا اس کو لمحوں میں طے کر دیا، اور ظلمتوں سے نور کی طرف آ گیا، جو مقصد تھا امام حسین کا، جو ہدف تھا امام حسین کا کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف بلائے۔ یہ دعوت حسین نے زیر خنجر میں دی ہے کہ سر کی تسلیم میں محبت میں ہلایا نہ گیا، کہ عشق الہی اور مکتب دین محمدی سے وہ ان سب لگاؤ، وہ شوق تھا کہ امام حسین۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے وہ بھی یہ الزام لگا کر شہید کیا کہ حسین دین سے ہٹ گئے، حسین نے دین کے خلاف لوگوں بغاوت بلند کیا، حسین دین کو نہیں مانتے، حسین شریعت کے مقابلے میں آ رہے ہیں، حسین جو ہے نظام محمدی کو بٹانا چاہتے ہیں، اور حسین جو ہے وہ مسلمان حکومت کا تخت لگ دینا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت کی بربادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ امام حسین کی ذات پر الزام جس نے دین مصطفیٰ اور دین الہی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے کے آئے، اس حسین پر یہ الزام، لیکن الزامات لگائے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف مسلمان 30,000 کے لشکر میں کوئی مشرک نہیں تھا، سب مسلمان تھے، اور سب مسلمان اس دین کو مان رہے تھے کہ جس دین کو الٹ دیا گیا تھا، وہ دین جو مردہ دین تھا، وہ دین کہ جہاں امر بالمعروف نہیں تھا، وہ دین کہ جہاں پر اللہ کے احکام کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ امام حسین نے امر بالمعروف کا مشن، امر بالمعروف کا طریقہ اور امر بالمعروف کے خطبے پوری شب دیے ہیں امام حسین نے، اور پورا دن زیر خنجر امام حسین ہے، لیکن دعوت فکر و نظر، دعوت دین، دعوت اسلام، اور امام حسین نے بتا دیا دیکھو جب شمع محمد گل ہو جائے، شمع مصطفیٰ گل ہو جائے اور آخری تبتن کی نشانی گل ہو جائے تو اس کے بعد تمہیں توفیق نہیں ملنے والی ہے، تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اور اس کے بعد پھر تمہارے لیے پلٹنے کا امکان ختم ہو جائے گا۔ جب تک حسین زندہ ہے اس وقت تک تم واپس آ سکتے ہو۔ یہی وہ باتیں تھی جی جہاں گیا نہیں کہ جناب زینب نے بھی اگر صاحب کی طرف دیکھ کے یہی کہا کہ اتنا صاحب تو جانتا ہے کہ حسین کون ہے اور حسین کس خاندان کا چشم چراغ ہے، ان حقیقتوں کو جاننے کے باوجود بھی کیونکہ حسین کے آگے سر تسلیم ختم نہیں کر دیتا، لیکن ہوائے نفس مانے ہو گئی تھی کہ جو ہمارے ساتھ دیکھتا رہا اور حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ فضاؤں میں آواز گونجنے لگی تب کو جلد حسین بکر بلا وقت جب حل حسین بکر بلا خون کی بارش ہونے لگی اس زمین نرسنے لگی سیاہ سیاہ چلنے لگی ادھر سید سجاد نے کہا حبی اللہ خیمے کا پردہ ہٹائیے، جب خیمے کا پردہ ہٹا نو کے موزے کے باپ کا سر دیکھ اتنا یہاں السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب، پروردگار ذکر قلیل کو قبول، مریضوں کو شفا یافا، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما اور ان کی سازشوں کو ناکام فرما، امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان میں شمار فرما۔